صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل میں ہم آپ کے ساتھ سلسلے فیضان صحابہ و اہل بیت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہمارا جو موضوع رہے گا، اور بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، معلوماتی موضوع ہے، بہت ساری باتیں شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے نالج میں نئی بھی آ سکتی ہیں، نیو، کہ اس سے پہلے میں نے نہیں سن سکا، نہیں پڑھ سکا۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بڑی پیاری خصوصیت ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے، جو چیزیں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، بہت آسان انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعت خوان بھی موجود ہیں، مبلغین بھی موجود ہیں، تو آئیے ناشر سنتے ہیں۔
صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل
امان ہے، سل سے علی
مدن 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 وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نینا سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار سخن ہے جس میں سخن سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں باخدا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کو سہار کے بڑے زبان نہیں کوئی جان من میں زبان نہیں اور نہیں بل بل کہ جس پڑے سے بلا بلا اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں وہ کمال حسن حضور
سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات کیا بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بہت خوب خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر انشاءاللہ مبلغین سے کچھ گفتگو بھی کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی سلیم میں سے ایک شخص اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور مؤثر کلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس مال کتنا ہے؟ اس نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم بنی سلیم میں 4000 آدمی ہیں لیکن اس قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی نہیں ہے.
اللہ
حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی اسے دے دی. امیر المومنین مشکل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امام شریف اسے دے دیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس کے لیے کھانے کا انتظام کرے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور چند مکانوں پر گئے لیکن کچھ ملا نہیں. نور مصطفیٰ سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کے مکان حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا. تو آپ نے پوچھا کون؟ عرض کی سلمان ہوں. اور میں کیسے آئے ہوں؟ تو سارا ماجرا سنا دیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ دیدہ ہو گئیں اور فرمایا کہ اے سلمان خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آج تیسرا دن ہے گھر میں سب فاقے سے ہیں میں دروازے پر آئے ہو خالی کیسے چھوڑوں یعنی کیسے واپس کروں؟ یہ چادر لے جا اور شمعون نامی غیر مسلم کے پاس جا کر کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر ہے اسے رکھ لو تھوڑے سے جو یہ قرض دے دو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چادر لے کر جب اس کے پاس گئے سارا ماجرا بیان کیا تو غیر مسلم شمعون جو ہے وہ کچھ دیر تو اس رداء مبارکہ چادر مبارکہ کو دیکھتا رہا. کیفیت طاری ہو گئی. کہنے لگا اے سلمان یہ وہی مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. میں صدق دل سے سیدتنا فاطمہ کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں.
سبحان اللہ.
یہ کہہ کر کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیے اور نہایت ادب سے وہ رداء مبارکہ چادر مبارکہ واپس کر دی. خاتون جنت نے شمعون کو دعائے خیر دی اور جو پیس کر کھانا تیار کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. آپ نے عرض کی کہ اس میں کچھ گھر کے لیے بھی تو رکھ لیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ بس رائے خدا میں دینے کی نیت سے منگوایا اور پکایا ہے اب لینا اس میں سے درست نہیں ہے.
اللہ اللہ.
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کھانا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. تمام قصہ بھی عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی نو مسلم کو عطا فرمائی اور اپنی نور نظر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بھوک سے چہرہ زرد ہو رہا ہے اور ویکنیس کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بٹھا کر تسلی دی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، فاطمہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی رہنا۔ تو مدنی چرن کے ناظرین، خود بھوکے رہ کر کھانا کھلانا، یہ سخاوت کا کیسا زبردست ایک واقعہ ہے، اور اس غریب کے لیے قرض لینے کے لیے اپنی چادر مبارک کو گروی رکھوا رہی ہیں۔ اور پھر کمال یہ کہ سلمان فارسی جب یہ کہہ رہے کہ کھانا جو پکا ہے اس میں گھر کے لیے کچھ رکھ لے، تو فرمایا کہ منگوایا اور پکایا بانٹنے کے لیے تھا، لہذا آپ گھر میں نہیں رکھ رہے۔ تو ایک یہ جو لیسن ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی یہ سیرت کے واقعات ہوتے ہیں اور جو بھی یہ درس ملتے ہیں، تو در حقیقت اگر کامیاب زندگی گزارنی ہونا تو یہ ایک زبردست موضوع ہوتے ہیں، اور ان سے ایک انسان ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی، جیسے ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل، اب زندگی گزاری ہے، کئی نشے و فراز دیکھے ہیں، بہت کچھ اپنے زندگی میں اتار چڑھاؤ معاملات انسان دیکھتا ہے، لیکن وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو لے کر اگر وہ عمل کرتا ہے تو زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ یعنی کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، جب آپ کسی کے لیے کہیں اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ کے لیے اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
یہ ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے، کر بھلا تے ہو بھلا۔ بلکہ وہ کسی جگہ پڑھا تھا، ایک شخص جو تھا وہ کسی حکیم صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب، بڑا ٹینشن رہتا ہے، بڑا ٹینشن رہتا ہے، زندگی مزہ نہیں ہے۔ تو زندگی مزے کی گزرے، پرسکون گزرے، اس کا کوئی علاج بتاؤ نا یار۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا علاج تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے گھر دعوت پر آنا پڑے گا۔
ٹھیک،
اب یہ کہا ٹھیک ہے، کب آنا ہے؟ کہا آج ہی آ جاؤ، لیکن ہاں اپنے ساتھ پانچ چھ آدمی کو بھی لے کر آنا۔ پہنچ گئے بھائی، اب جیسے پہنچے تو دسترخوان بچھا دیا گیا، حکیم صاحب نے سب کو دسترخوان پہ بٹھایا، بھائی لاؤ، بھائی لاؤ ان کے شوربہ لاؤ۔ وہ بڑے سے پیالے میں ان کو شوربہ لایا گیا، بھائی لاؤ ان کی پیالیاں تو دو، پیالیاں بھی دے دی گئیں، بھائی ان کے چمچ لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ حکیم صاحب اندر چلے گئے، تو آپ کا جو ملازم تھا وہ چمچ لے کر آئے، ایک ایک میٹر لمبے۔ اب سب حیران کہ یار یہ اتنے بڑے چمچ سے ہم پئیں گے کیسے اس کو۔ تو خیر وہ پیالے میں نکال تو لیا انہوں نے، اب پینے کا بڑا مسئلہ۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب آئے، ارے آپ نے لیا نہیں؟ تو کسی نے کہا حکیم صاحب اس چمچ سے کیسے پئیں گے؟ تو کہا بھائی لاؤ میری پیالی لاؤ، حکیم صاحب کی پیالی دے، بھائی میرا چمچ لاؤ، حکیم صاحب نے بھی چمچ لیا، وہ بھی ایک میٹر لمبا۔ اب حکیم صاحب نے کیا کیا، اس اپنی پیالی میں سے بھرا اور سامنے والے کو پلایا، سامنے والے نے اپنا بھرا، حکیم صاحب کو پلا دیا، سب نے ایک دوسرے کو پلایا۔ حکیم صاحب نے کہا تمہاری بات کا یہی جواب، کسی کا بھلا کرو تمہارا بھلا ہوتا ہے۔ بات مطلب بہت کلیئر ہے، اور یہ ایک زبردست لیسن ہے یہ دین اسلام کا، کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو لیسن دیا نا وہ یہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خاندان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، تو چاہے شہزادیوں کے واقعات ہوں، مولا علی کے واقعات ہیں، حسنین کریمین کے واقعات ہیں، اور پھر اگر خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آبا و اجداد جو ہیں ان کے اگر واقعات سنتے تو وہ بھی کمال کے، کہ خاندانی شرافت اور خاندانی جو آپ کے جو وہ تھے سلسلے وہ بھی بڑے کمال کے تھے۔
حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خاندان اور آپ کا نسب جو ہے وہ نجابت اور شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر ہم بات کریں نا کہ آپ کے آبا و اجداد کی، تو تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور جتنے بھی آپ کے آبا یعنی اوپر کی ہستیاں گزری ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے سب کو عزت اور شرافت عطا فرمائی, سب کو کرامت عطا فرمائی, اور سب کے سب برائیوں سے پاک تھے الحمدللہ رب العالمین. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و شرافت کا اور یہ اس عظمت کا جو یہ مطلب معاملہ ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ایک وقت تھا کہ کفر کی حالت میں تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو شہنشاہ روم ہرقل کی بارگاہ میں حاضر تھے, اس کے دربار میں حاضر تھے. مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو چلی, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چلی. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے یہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو ایک بزرگ ہیں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شان و شوکت کے مالک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا. ہمارے درمیان راشد بھائی تشریف فرمائے, جس سے ابھی آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرمایا. اگر میں یوں کہوں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت جو ہے, یعنی کہ سخاوت والی صفت جو ہے, کیونکہ اصل منبع تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کہ سب سے بڑے سخی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, لیکن اللہ کریم جل شانہ نے یہ صفت آپ کے آبا و اجداد کو بھی عطا فرمائی, آپ کی اولاد کو بھی عطا فرمائی, اور اولاد کی اولاد کو بھی عطا فرمائی. تو یہ سخاوت کی جو صفت ہے یہ سب میں موجود ہے الحمدللہ, کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے ہم سنتے ہیں. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے سخی تھے, مہمان نواز تھے. عرب شریف میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی, اور ایسا قحط ہوا کہ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بھی تھا, آپ ملک عرب سے شام تشریف لے گئے, اور وہاں سے بہت ساری سوکھی روٹیاں وہ لے آئے, خرید کر لے کر آئے, اور انہیں عرب شریف لا کر مکہ مکرمہ میں ان کو چورا کیا, توڑا, اور جناب والا اونٹ کے گوشت سے سالن تیار ہوا, شوربہ بنایا گیا, اور یہ روٹیاں اس میں ڈبوئیں, سرید بنایا, اور حجاج کرام کے اندر یہ بھر بھر کر پیش فرمایا.
اللہ,
یعنی آپ نے سخاوت کا ذریعہ یہاں جوش مارا, اور اس طرح انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کو روٹیاں توڑ توڑ کر اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگو بھگو کھلائیں. اس واقعے کے بعد حضرت ہاشم جو ہیں, ان کا اصل نام ہاشم نہیں ہے, اصل نام ان کا عمر ہے, لیکن اس واقعے کے بعد لوگ آپ کو ہاشم یعنی روٹیوں کو چورا کرنے والا کہہ کر پکارنے.
اور یہ خاندان کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب کبھی یہ جو خاندان کی جو مثالیں دی جاتی ہیں, یعنی آج کوئی بھی ہو فرد, اس کے خاندان کی مثال پر ہی اس کو بھی عزت بھی ملتی ہے, اور بہت کچھ ان کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی عمل ہوتا ہے انسان کا, وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان, ان کی بھی عظمت و شان.
بالکل عظمت و شان تھی. جس طرح پردادا کی بات کی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی پیشانی میں یوں سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت وہ چمک رہا تھا.
سبحان اللہ.
اور حضرت ہاشم کا نام بھی اصل تو شیبہ نام ہے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام یہ شیبہ ہے, اور یہ وہی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابرہہ بادشاہ, جو یمن کا بادشاہ تھا, اس نے حملہ کیا تھا, تو اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی حفاظت جو فرمائی تھی ابابیل, جو چھوٹے چھوٹے پرندے, ان کے ذریعے, اور اس کا ذکر سورہ فیل کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس میں اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان کو بیان کیا, اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ پاک کو ماننے والے تھے, اللہ کو ایک ماننے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے. بلکہ آپ کی سیرت میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ پاک کی عبادت کرتے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی, یہ تو یوں سمجھیے کہ خاندانی رسالت کا ایک شیوا تھا, ایک ترہ امتیاز, ایک پہچان تھی. اور حضرت عبد المطلب یہ تو خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے, متولی تھے, اور جو بھی حج کرنے کے لیے آتے تو ان کے لیے آپ مطلب مہمان نوازی کا بھی سلسلہ کرتے ہیں, اور آپ ہی کا یہ کارنامہ ہے کہ زمزم کا جو کنواں جو کہ اس وقت کسی وجہ سے یعنی کہ یہ بند ہو چکا تھا, اب لوگ اس کی پہچان بھی بھول چکے تھے کہ زمزم کا کنواں ہے کہاں. اچھا یہ زمزم کا کنواں کھودا کب گیا, یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچپن میں تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے جد اعلیٰ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی ایڑیوں سے یا پھر جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ کنواں جو ظاہر ہوا تھا, تو اس کے بعد پھر ایک عرصہ دراز کے کنواں بند ہو گیا تھا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نشاندہی پر پھر اس کنویں کو بہرحال کھودا گیا, پانی پھر اس سے نکلا, اور آج تک دیکھیے یہ جو کنواں ہے اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا ہیں, اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو نبی پاک علیہ السلام کے والد ہیں.
لیکن اس میں یہ بھی جو مطلب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوئے تو اس میں بھی وہ شریعت کی پابندی کہ جیسے اس دور میں زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کرنا یا دیگر ایسے معاملات میں بھی ان کے حوالے سے تو یہی ملتا ہے کہ یہ روکتے تھے.
ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس وقت یعنی کہ یوں سمجھیے کہ یہ شریعت کا باقاعدہ اس طرح نہیں تھا, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا. یہ ایک فطرتی بات ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا جو عرب کے اندر جو حلا کے اندر ایک مشہور تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو لوگ آر دلاتے تھے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. بدقسمتی سے آج بھی آج سب اس طرح کے معاملات ہیں کہ جہاں بچیاں ہوتی ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, تو اس وقت بھی تھا یہ, تو یہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ یہ غلط بات ہے, بچیاں اللہ پاک کی نعمت ہیں. اس طرح اگر کوئی بدکاری کرتا اس کو سزا دیتے, اگر کوئی شراب نوشی کرتا تو اس کو بھی آپ سختی اس پر کرتے, حالانکہ شراب عرب کے اندر پانی کی طرح پی جاتی تھی. غلط کام اور جوا اور اس طرح بہت ساری خرابیاں تھیں, لیکن چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ایک خاندان ایک تھا, تو اللہ پاک نے یہ آپ کو شرافت عطا کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی آپ کا آبا و اجداد ہیں, جتنا بھی نسب آپ کا ہے, سب کو اللہ پاک نے بری خصلتوں بری عادتوں سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے. تو یہ اس وقت بھی اس کو برا سمجھتے تھے اس دور کے اندر بھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی جو زمانہ جاہلیت کا ایک دور جو دیکھا ہے, اگرچہ آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا اس وقت بھی جو لقب صادق اور امین مشہور تھا, یہ سچے ہیں اعلیٰ خصلتوں والے ہیں, تو یہ یقیناً اللہ پاک کا خصوصی فضل ہوگا.
اور یہ بھی ان کی سیرت میں ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی مصیبت آتی قحط سالی آتی تو یہ پہاڑوں پر جا کر اپنی قوم کے لیے مطلب یہ دعائیں کیا کرتے تھے. اور آج بھی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات یہ چیزیں جو ہے یہ زندگی کی ایک بڑی خوبصورت وصف ہو جاتا ہے, کوالٹی ہو جاتی ہے. ہم کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں کوئی ایسا تذکرہ نکلا تو ہوتا نا کہ بھائی امیر حسن سے ملنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, آج بھی ماشاء اللہ سینکڑوں اسلام میں موجود ہیں. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے دعا کرانی تھی, مجھے دعا کرانی تھی. امیر علیہ سنت اللہ پاک کن پر رحمت ہو کہ بزرگوں کی سیرت سے جو فیض پاتا ہے نا انسان, آپ فرماتے کہ جب میں اپنے کمرے سے یہاں تک آتا ہوں تو راستے بھر میں دعائیں کرتا ہوا ہوتا ہوں,
سبحان اللہ
دعائیں کرتا. یعنی یہاں تک آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے سامنے جو بھی آتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو بخش.
اللہ اکبر,
یہ کتنا بڑا تحفہ ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں, یہ عادت بنائیں, عادت بنائے. آپ کہیں کہ جناب میرا وضو نہیں ہے, میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے, میں نے ٹوپی نہیں پہنی, تو جناب میں دعا نہیں کروں گا. دعا تو دل سے ہونا یار, دل سے انسان دعا دے دے کہ بھائی کوئی بھی ایسا کام سامنے کوئی آیا ہے تو مطلب آپ کچھ نہ کچھ ان کو عطا کر دیں, ہم مسکرا دیں اور ساتھ میں اس کو دعاؤں سے نواز دیں. تو یہ بڑی پیاری کوالٹی ہے. اور اس طرح سے ظاہر ہے اگر بزرگوں کا انداز ہو ظاہر دل میں نرمی بھی آتی, دل میں نرمی آتی کہ یہ جو دل کی سختیوں کی جو علامت ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی کے بارے میں خیر بندہ سوچتا ہی نہیں ہے. اور جب آپ سب کے لیے خیر سوچ رہے تو سب کا بھلا تو اپنا بھلا ہے کہ یا اللہ اس کو خوشحال کر دے. اب اس کے لیے خوشحالی کر رہے تو اللہ پاک اس کو اگر آپ کی دعاؤں کے صدقے بھی اگر خوشحالی دے تو آپ محروم رہیں گے. یا اللہ اس کی بیماری دور کر دے, تو اگر اس کی بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کر رہے تو کیا ہم اپنی بیماریوں سے شفا نہیں پائیں گے. تو یہ جو لیسن ہے ہمارے ان حضرات کا زندگی کا, تو یہ ہمیں پریکٹیکلی اگر اپناتے ہیں یقین مانے یہ وہ چیزیں جو دلوں میں انشاءاللہ آپ کی نرمی بھی پیدا کریں گی اور زندگی کا ایک خوبصورت دور جو ہے نا یہ
محبتیں پیدا ہوں گی. سب آپ دیکھیں نا اس میں جو آپ نے کہا نا دلوں کی ایک کدورت وہ کینا کس طرح دور ہوگا کہ جب آپ کسی کو دعا دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اس کے لیے جب دعا کریں گے تو اس کے لیے برا تو نہیں سوچیں گے اس وقت.
صحیح بات.
اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے یقیناً یہ چیز ہے کہ جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں تو ہاتھ اٹھائیں, آپ سر جھکائیں, یہ چیزیں ہیں. لیکن اللہ پاک تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ تو جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اس کے لیے کہ بارگاہ میں تو زبان ہلانے کی بھی حاجت نہیں ہے. آپ دیکھتے دیکھتے دل میں کہتے ہیں یا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے, کوئی پریشان آتا ہے یا اللہ اس کی پریشانی دور کر, دل میں سوچ رہے ہیں, اللہ تو وہ بھی جانتا ہے نا. تو اللہ پاک ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا لمحہ ہو اور کرم ہو جائے, لیکن دیکھیں ہونا تو وہی جو رب چاہے گا.
بے شک, بے شک.
اللہ پاک نے ممکن ہے کہ آپ کی دعا پر اس کی خوشی کو موقوف رکھا ہو, آپ دعا کریں اللہ اس کی خوشی اس کو خوشی.
میں اپنے یہاں تو شروع سے مہمان ہے نا, تو ہمارے تو گھر سے نکلو تو دادی اما وہ ان سے جو دعاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا نا, چونکہ الحمد للہ ہمارے یہاں تو ایک شروع سے بچپن سے وصفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت یہ وہ, یہ راشد بھائی بڑے بوڑھیوں کا نا غوث بن تو کہ غوث پاک جو وسیلہ ہے, یہ ایک انداز ایک خوبصورت انداز. اچھا گھر سے نکلے اور یہ بزرگوں کا اگر یہ انداز مل جاتا ہے نا یقین مانے لوگ آپ کے وہ قریب آئیں گے.
سبحان اللہ.
قریب آئیں گے کہ دادی اماں سے آج دعا لے لیتے ہیں, ابو سے دعا لے لیتے ہیں, دادا ابو سے دعا لے لیتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر یہ دعاؤں کا سلسلہ ہو تو ان کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی عظمت بھی بڑھے گی. لیکن یہاں میں ہاشم بھائی آپ سے کچھ ایڈ کرواؤں گا کہ جب اس خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں جو اولادوں کا سلسلہ ہوا, پھر اس میں جو منت مانی, پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ بھی ہمارے مدنی چرن کے ناظرین کو سنائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا, ان کی سخاوت اور ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہوا, وہاں یہ بھی ہے کہ وہ مطلب دین کے بڑے پابند تھے اور فطرت پہ تھے, اور یہ بھی الحمدللہ ہے کہ پورے خاندان میں کہیں بھی کوئی گندگی نہیں ہے, کفر بھی نہیں ہے, کوئی بالکل پاکیزہ ہیں. جتنے بھی آدم علیہ السلام سے آج تک آئے سب پاکیزہ ہیں. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ابھی ہمارے راشد بھائی نے اصحاب فیل کا تذکرہ کیا, انہوں نے مدد دعا مانگی اور حرم شریف کی بڑی خدمت کرتے تھے. انہوں نے ایک بار منت مانی کہ میرے 10 بیٹے ہوں اور یہ سب قریش کی حفاظت کریں.
واہ.
تو میں ان میں سے ایک کو برائے خدا میں ذبح کر دوں گا
اللہ.
حرم میں. آخر ان کی منت پوری ہو گئی, انہوں نے اپنے 10 شہزادوں کو بلایا اور ان سے اپنی منت کا تذکرہ کیا. اب وہ بھی فرما بردار تھے, انہوں نے بالکل سر تسلیم خم کیا کہ ہم حاضر ہیں, چلو بھائی قرآن اندازی ہوگی. جب قرآن اندازی ہوئی تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نکلا,
اللہ
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں.
اللہ
آپ ان کو لے کے حرم میں گئے کہ ذبح کریں گے. وہاں موجود قریش نے کہا کہ اگر آپ اس طرح ذبح کریں گے نا تو یہ سلسلہ چل نکلے گا, ہر ایک آگے حرم میں ذبح کرے گا. ہم ایک مطلب ایک مشورہ دیتے ہیں, حجاز میں ایک عورت ہے, ہم جا کے اس سے مشورہ کرتے ہیں, اگر وہ بھی کہہ دیں نا کہ ذبح کریں تو آپ کر دیجیے گا.
نجومی عورت تھی,
نجومی
اس طرح کی حساب کتاب لگانے
والی مطلب
کاہنا تھی.
ان کے پاس گئے, اس نے کہا کہ آپ کے یہاں ریت کا جو مطلب ایک اصول ہے کہ ایک کے بدلے میں آپ 10 اونٹ مطلب دیتے ہیں, تو آپ ایک کام کریں جس بیٹے کا نام قرآن نکلا ہے نا اس کے سامنے آپ 10 اونٹ رکھ لیجئے دیت میں, اگر پھر بھی بیٹے کا قرآن نکلے تو پھر تعداد بڑھا دیجئے, اور اتنی بڑھا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اونٹ آپ کو ذبح کرنا پڑے. وہ آئے, اب انہوں نے 10 اونٹ رکھے, قرآن نکالا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نکلا, 10 اور بڑھا دیے تو بھی وہی. یوں کرتے کرتے ایسا 100 اونٹ انہوں نے رکھ دیے,
اللہ
تو کہیں جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا. تو وہ تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک تسلی نہیں کروں گا جب تک میں تین مرتبہ قرآن دازی
کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
تین مرتبہ قرآن اندازی کی 100 اونٹ کے سامنے حضرت عبداللہ تھے اور تینوں مرتبہ اونٹ کا قرآن نکلا.
اللہ اکبر.
پھر آپ نے تکبیر پڑھی اور صفا و مروہ کے درمیان جا کر ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا.
اللہ اکبر.
اور یہ وہاں کا دستور تھا کہ 10 اونٹ مطلب ہے کہ دیے جاتے تھے. یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور پھر اس کے بعد یہ قریش اور عرب میں یہ سلسلہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روا رکھا. اس میں ایک چیز میں عرض کروں گا کہ منت آج ہمارے معاشرے میں مطلب جائز منت بھی مانی جاتی ہے ناجائز منتیں بھی مانی جاتی ہیں لیکن لوگوں کی جہالت کی بنا پر وہ جاہل منت پہ اتنے مصر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کر کے رہنا ہے. ان کو چاہیے کہ اس قسم کی منتیں ماننے سے پہلے کم از کم شرعی رہنمائی لے لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہر طرف ہے اور افتاء کے شعبے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہماری رہنمائی کے لیے دارالافتاء اہل سنت قائم کر دیے. تو ہونا یہ چاہیے کہ فوراً شرعی رہنمائی لے لیں اور اگر کوئی منت مان بھی لیے تو اس پہ بھی شرعی رہنمائی لے لیں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے, انشاءاللہ گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور شریعت پہ بھی عمل ہو جائے گا.
اور یہ دارالافتاء اہل سنت کے باقاعدہ اس کے سلسلے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے, کیونکہ مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے تو انہی کے جو پیکیجز ہیں وہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ بھی ملیں گے. خود دارالافتاء اہل سنت کے پیج پر بھی اگر آپ جائیں گے اور باقاعدہ آپ تو موبائل اپلیکیشن لکھیے, آپ موبائل اپلیکیشن میں منت لکھیں گے تو منت لکھ کر ہی آپ کو اس کے سارے فتوے آ جائیں گے اور اس کے موضوعات پہ جو آپ کو ویڈیو کلپ جو ہے وہ بھی الگ سے مل سکتا ہے. خیر یہ ایک پورا الگ موضوع بھی ہے لیکن یہ بڑی اچھی توجہ دلائی کہ اس طرح کے کوئی بھی معاملات کرنے ہوں تو اس کی شرعی رہنمائی لی جائے. اور دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے الحمدللہ کئی شہروں میں قائم ہے, فون پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا جو ذکر پاک ہم سن رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, یہ عبد المطلب یعنی اپنے والد ہمارے نبی کے دادا جان کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے تھے.
سبحان اللہ.
کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت سے نا وہ جلوہ مطلب دکھاتا تھا لٹاتا تھا اور بڑے زبردست یہ جمال حسن و جمال والے تھے, کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یہ بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے. تو قبیلے قریش کی جو عورتیں تھیں وہ ان کے حسن و جمال سے بڑی متاثر تھیں اور شادی کی خواہش مند بھی تھیں, مگر آپ کے والد یعنی ہمارے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی عورت کی تلاش تھی جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب نسب شرافت عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو. اور عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے گئے تو ملک شام کے یہودی یہ چند علامتوں سے پہچان گئے, اس کی بڑی تفصیل سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے, وہ پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں.
اچھا اس کی تھوڑی سی عرض کروں مزید, اس میں انشاءاللہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی. یہ جو آپ نے کہا نا اس وقت کے جو یہودی تھے یا نصارہ تھے نا, تو ان کے ذکر میں اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات بیان کی گئی تھیں, علامات بیان کی گئی تھی. تو اس طرح اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں پاتے تھے اور یہاں تک تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ جو ہیں اہل کتاب یہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے کہ جیسے باپ بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو اس طرح کے کچھ علامات وغیرہ کے ذریعے یہ پہچانتے تھے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے والد ہی ان کے جو نور چمک رہا ہے تو ان کی نسل سے ہی وہ نبی آخر الزمان ہوں گے.
تو یہ دشمنی رکھتے تھے, پھر ظاہر دشمنی رکھتے تھے اور ان کو قتل کرنے کے درپے تھے. ایک مرتبہ یہودیوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت یہ مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں ہم دھوکے میں قتل کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں بچا لیا اور بحفاظت آپ جو ہے وہ اپنے مکان تک پہنچ گئے. اور وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، اس لیے ان کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر عزم کیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا. چنانچہ انہوں نے اپنے دوستوں میں ہی اس کا اظہار کر کے کسی طرح یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی. اور خدا کی شان کہ ان کو بھی اسی طرح کی دلہن کی تلاش تھی، ساری خوبیاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت وہب میں موجود تھی. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا. 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا. اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجورے لینے کے لیے آپ کے والد نے مدینے بھیجا تجارت کے لیے، شام روانہ ہوئے. وہاں سے واپسی لوٹتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ جو ہے مدفون بھی ہوئے. تو بہرحال یہ پورا ایک واقعہ ہے، اور اس میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رشتہ ہوا اس کے بارے میں تفصیل اور یہ ساری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ہے یہی کہ اس کی اور ہسٹری پڑھی جائے تاکہ دلوں میں محبت، پیار اور عقیدت اور احترام یہ بھی اضافہ ہو.
عرض کروں، دیکھیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے چند پہلو جس کی طرف ضمناً آپ میں اور ہاشم میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذبحہ کے لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو پیش کیا نا، تو اس وقت کے جو قریش تھے انہوں نے کیوں منع کیا؟ حالانکہ جاہلیت کا دور تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اچھی سیرت والے اور یوں کہیے کہ پورے علاقے کے، پورے مکہ کے یوں سمجھے کہ محبت ان سے لوگ کرتے تھے، ان کی بڑی اچھی خصلتیں تھیں تو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، خوبصورت بھی بہت تھے تو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا خوبصورت جوان، اتنا اچھی سیرت والا جوان اس طرح ذبح کر دیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم یہ آپ کو معاملہ نہیں کرنے دیں گے، یعنی اپنے سردار کے آگے لوگ سارے آگے. نبی پاک علیہ السلام اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں ابن الذبیحین ہوں. تو ذبح یعنی کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس طرح ذبح سے بچایا، دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا دوسری چیز کہ جو آپ نے کہا نا، قریش کی جو عورتیں وہ صرف آپ کی خوبصورتی سے ہی متاثر نہیں تھیں، وہ چونکہ جانتی تھی کہ ایک تو آپ اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت عبداللہ، دوسرے نمبر پر شرم و حیا والے، بہت زیادہ یعنی کہ پاک دامنی اختیار کرنے والے، نگاہیں نیچی رکھنے والے اور بہت ہی زیادہ اللہ پاک سے محبت کرنے والے تھے، اس وقت بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے. تو یہ آپ کی خصوصیات تھیں جس نے لوگوں کو بھی آپ کی طرف متوجہ کیا، اور عورتیں بھی اس وقت کی جو شرافت والی عورتیں تھیں، جو عزت والی اعلیٰ خاندان والی عورتیں تھیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئیں. یہاں پر جو خاص طور پر ہمارے بزرگ بھی چونکہ موجود ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک سبق سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو نوجوان ہے یا جو بزرگ ہیں وہ اگر اچھے کردار والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو تو لوگ اسے محبت کرتے ہیں.
اور خالی ان سے ہی نہیں، ان کے خاندان کی بھی مثالیں،
سبحان
مطلب کنیکٹیویٹی جو ہے نا، یہ ساری مطلب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بھائی آپ کس کے بیٹے ہیں؟ یار وہ فلاں حاجی صاحب کے، تو فلاں، تو یہ بعض اوقات تو کردار جو ہے نا وہ اس کی پہچان بھی بن جاتا ہے.
خاندان نسلوں کی پہچان بنتے ہیں، اچھے خاندان ہوتے ہیں. اچھا قرآن پاک میں بھی اس کا ایسا ذکر کیا گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں جو بنایا ہے، تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو.
کیا بات!
تو خاندان جو ہوتے ہیں یہ انسان کی پہچان بنتے ہیں. تو اب یہاں پر قابل غور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے خاندان پر کوئی حرف آئے، کوئی ایسا اچھے کام کریں جس سے کیا کہتے ہیں لوگوں میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ اب دیکھیں نا پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میمن برادری میں امیر اہل سنت نے جس طرح ایک کیا کہتے ہیں آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کا ایک دین اسلام کا جو آپ نے خدمت کی ہے، تو ہر ایک جو میمن جو بھی ہے تو فخریہ کہتا ہے جی میرا ان سے تعلق ہے۔ تو یہ
بالکل جو ایک بڑی پیاری بات آپ نے بتائی، بہت پیارا اشارہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دلہن ڈھونڈ رہے تھے جو پارسا ہو، عفت میں اعلیٰ ہو، پاکیزہ ہو، یعنی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ کردار بھی ہو۔ یہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر رشتہ ڈھونڈیں تو صرف حسن و جمال نہ دیکھیں، صرف مال نہ دیکھیں، بلکہ اس کے اخلاق دیکھیں، عفت دیکھیں، اس کے بعد رشتہ کریں تو انشاءاللہ خاندان بھی بہترین رہے۔
تو حسن تو خیر یہ میں نے کہا نا، یہ جو پورا ایک اگر یہ اس ان تمام موضوعات پر الحمدللہ ہم نے ہی مدنی چینل پہ کئی سلسلے دیکھے سنے، اور یہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح ہاشم بھائی بھی فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو چیزیں ہیں جب ان چیزوں کو چھوڑا گیا ہے اور وہ مال اور اس پر ہی توجہ دی گئی ہے تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ اس وجہ سے ظاہر فیملیز پریشان ہیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی آسان کتاب بتا دیجیے۔
مکتبۃ المدینہ کی ایک آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اور سیرت رسول عربی یہ بھی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اور اسی طرح ایک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو
سنت کہ رسالے چھوٹے چھوٹے جو ہیں، نور والا چہرہ ہے یا اس طرح کے جو رسائل ہیں تو وہ آسان ہیں،
جی جی
اس سے آغاز کیا
اور اسی سے، ہاں یہ اچھی توجہ آپ دلا رہے ہیں کہ اس سے آغاز کیا جائے، اور پھر سیرت رسول عربی اور سیرت مصطفیٰ اگرچہ تھکنے سے اس میں، لیکن سچی بات ہے کہ وہ کتابیں ایسی ہیں کہ بلکہ سیرت مصطفیٰ کی شاید اسٹارٹ میں لکھا ہے کہ اس کو با وضو پڑھے، ایسا ہی کچھ جیسا اس کا ٹاپک ہے کہ اس طرح کا آپ اس میں اس کو یوں پڑھیں۔ اور حقیقت ہے کہ یہ جن بزرگوں کی کتابیں ہیں اور جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اگر اس کا ایک ذوق بڑھانا چاہتے تو آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کا عادی بنائیں، کوئی ایسی لائبریری بنا لیں گھر میں، ورنہ آپ تو موبائل پر بھی یہ ساری کتابیں فری آپ کو اویلیبل ہیں، آپ جو بھی کتاب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے وہ آپ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان ابو الفضل حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ فیل سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے آپ ایمان کی دولت سے بھی سرفراز ہو گئے تھے، لیکن حکمت تھی کچھ، انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو چونکہ کفار اس چیز سے لا علم تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ اپنے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جنگ کے لیے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار جنگ کے لیے لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تاکید فرما دی کہ آپ میں سے کوئی بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کرنا، یہ اسلام لا چکے ہیں۔ خیر اسی جنگ میں آپ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور پھر ایک روایت کے مطابق 20 اوقیہ سونا، ایک مقدار ہوتی ہے مطلب تو پیمانہ ہوتا ہے، یہ فدیے کے طور پر دے کر آپ کو آزادی حاصل ہوئی۔ جس طرح کہ ہم نے ابھی شروع میں بھی تذکرہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد میں بھی اولاد میں بھی سخاوت جو ہے یہ مطلب بدرجہ مطلب موجود تھی، تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہا درجے کے سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا، میں نے وہ جو 20 اوقیہ سونا غزوہ بدر میں فدیے کے طور پر دیا تھا نا، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس کے بدلے مجھے 20 ایسے غلام عطا فرمائے جو خود بھی تاجر تھے اور وہ بہت سارا مال کما کر لایا کرتے تھے۔ اس طرح میلے مال میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے کم کمانے والا غلام تھا نا، وہ بھی 20,000 درہم کما کر لایا کرتا تھا۔
اللہ
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں 70 غلام آزاد فرمائے۔ پھر جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ آیا تو آپ نے اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے لیے وقف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کا وقت پورا ہوا، 88 برس کی عمر تھی اس وقت آپ کی جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت۔
سخاوت اور پھر ایک اور کوالٹی بھی کتابوں جو صلہ رحمی کے لیے کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، تو یہ سب وہی بات ہے، لیسن ہے کہ زندگی گزارنی ہے اور اچھا ذکر اپنے بعد بھی قائم رکھنا ہے تو آپ یہ اوصاف اپنائیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو بہرحال یہ تمام ایسے ٹاپک ہیں کہ جن پہ اور بھی کئی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 شہزادے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی کوئی تفصیل مدنی چینل کے ناظرین کو؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ 3 شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ابھی یوں سمجھے کہ چلنا شروع ہوئے تھے اور آپ کا انتقال ہوا تھا۔ دوسرے شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور ان کا بھی بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ تیسرے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 یا 18 ماہ کی عمر میں آپ کا مطلب کہ وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ 3 شہزادے تھے، اور 4 شہزادیوں میں حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پہلے عتبہ سے ہوا، لیکن جب سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا، تو ابو لہب بڑا تب گیا کہ میری مذمت میں مطلب ہے کہ یہ آئیے، اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو زبردستی اس بات پہ راضی کیا کہ وہ ان کو طلاق دے دے، اس نے طلاق دے دی۔ لیکن قربان جائیے کہ پھر ان کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ کتنی پیاری نسبت، مطلب ہے کہ خود بھی نسبت والی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ دوسری جنگ بدر کے دن، یہ کافی بیمار تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ جنگ بدر میں مسلمان ہو کے آ گئے، ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو محروم نہیں رکھا،
سبحان اللہ،
بلکہ ان کو باقاعدہ جو مال غنیمت تھا اس میں سے بھی حصہ دیا، اور یہ بشارت بھی دی کہ ان کو انہی لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔
سبحان اللہ۔ تو یہ جو سیرت کے اور بھی اس کی تفصیل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو اولاد ہوئی ان کا بھی ذکر مبارک سنا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے حوالے سے بھی اولاد مبارک کا ذکر ہوا۔ پھر بقیہ جو شہزادیاں تھیں ان کے حوالے سے اگر مختصراً کچھ،
4 شہزادیاں تھیں آقا کریم علیہ السلام کی، سب سے بڑی شہزادی وہ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی اپنی خالہ کے بیٹے سے ان کا نکاح ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹا تھا ابو العاص بن ربیع، تو اس سے نکاح ہوا تھا۔ تو بہرحال حضرت بی بی زینب تو چونکہ اسلام قبول کر چکی تھیں، اور پھر مکہ میں آتے ہوئے یہ کسی ایک غیر مسلم نے مشرک کے تکلیف دینے سے آپ نیچے تشریف لائی تھیں اونٹ سے، تو حمل سے تھیں، تو اس سے آپ کا بہرحال انتقال ہوا تھا، شہادت آپ نے پائی تھی۔ پھر دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا انہوں نے ذکر کیا، اور تیسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو بعد میں یہ بھی ابو لہب کے بیٹے سے ان کا پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن بعد میں دونوں شہزادیاں جو ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، اسی لیے ان کو ذنورین کہا جاتا ہے۔ تو اور چوتھی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے لاڈلی شہزادی، جن کا ذکر خیر تفصیل سے کچھ ہم نے ایک
سلسلے میں بھی کیا
تھا، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔
ماشاء اللہ، اللہ پاک کہ آج کے سلسلے میں جو ہم نے ذکر پاک کیا اور یقیناً ان مقدس مبارک ہستیوں کا جو ذکر ہے وہ رحمت و برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک کال بھی ہے, آئیے وہ لاسٹ لے لیتے ہیں, پھر اسی سلسلے کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے.
میں محمد سائیں مزوان ہوں, آج میں آپ کو ایک منقبت سناؤں گا. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, فدا کا روحی یا صدیق, فدا کا نفسی یا عمر, فدا کا عینی یا عثمان, فدا کا قلبی یا حیدر, جانم فدائیں بیت, جانم فدائیں اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کو اہل بیت کی خوب فیضان سے, ان کو, ان کے خاندان کو, ان کے دادا دادی کو, نانا نانی کو, پورے خاندان کو نصیب فرمائے. یقیناً اگر بچوں کو اگر ان انداز کو سکھایا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی دلوں میں اصحاب اور اہل بیت کی محبت ڈالی جائے گی, یقیناً یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گی. انشاءاللہ ان کی برکتیں انشاءاللہ ہم ہی نہیں ہماری نسلیں بھی پائیں گی. اللہ پاک قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ.